کہے کہ میں تو آ گیا پھر اللہ نے ان کے دل میں ڈالی آ گئی. اب جو اشعار پڑھے تو یہ کھانسی بھی آئی تھی کوئی کھانسی آئی تھی کل کمال اپنا ہی بتا رہے ہیں اپنا کمال بتا رہے ہیں کہ میرا کمال ہے کہ میں نے جب اپنا کمال سمجھنا سب سے الگ نہیں ہوگا. اس میں سے اور پھر اشعار پڑھنے والا سامنے آئے اچھا اشعار پڑھتا ہو آپ سوچتے ہیں شاید محبی و محبوبی شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا الہامی کلام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس کا عنوان ہے رنگ لائیں گی کب میری آہیں. یہ وزن میں کچھ تھوڑا کمی بیشی ہو سکتی ہے. بہرحال رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سب سے گنبد کہتے صلی علی جھوم جائیں.
جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہے کہ صلی اللہ جم جائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، جب حضوری کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، اپنا جانا ہو کر ہم کو واپس چھپ کے یہ مانگیں دعائیں، اپنا جانا ہو کر ہم کو واپس چھپ کے یہ مانگیں دعائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائیں، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگیں دعائیں، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں، دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لٹائیں، سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں، سارے عالم میں پھر کے یا رب تیرا درد محبت سنائیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنوں بنائے، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، سارے عالم کو مجنوں بنا کر میرے مولا تیرے گیت گائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، لذت قرب پا کر تیری ہم، لذت دو جہاں بھول جائیں، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر، اہل درد محبت کو پائے، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، جب نظر آئے وہ سب سے گنبد، کہہ کے صلی علی جم جائیں،
اگر چاہتی نہ ہوتی تو آپ کو کب مر جائے ہوتا، ساری برگر میری کانتی الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فقال تعالى من أولياؤه إلا المتقون، صدق الله مولانا العظيم، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يقالل، فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم البركة مع أكابركم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے عزیزو، بس بہت مختصر سا امتحان ہے یہ زندگی میں، اس کو ٹھیک کروں، ہاں بہت مختصر سی زندگی ہے، مختصر سا امتحان ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ آپ سے پوچھا جائے گا کہ دنیا میں کتنا رہے، جبکہ آپ کو 900 برس اور کسی روایت میں 950، کسی روایت میں 1000 برس سے اوپر کی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، تو فرمائیں گے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے دروازے سے نکل گیا، ایسا محسوس ہوا. یہ زندگی کو ہم نے پہاڑ سمجھا ہوا ہے، اس کی حقیقت اتنی مختصر سی چند ساعتیں ہیں، چند ساعتیں، وہ اس کی حقیقت کا انکشاف اس دنیا سے جانے کے بعد ہوگا، جب ہزاروں برس، معلوم نہیں کتنا عرصہ قبر کے اندر سونا ہے. میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ حرم شریف میں ہمارے حضرت قطب زمان عارف باللہ حضرت مولانا شاہد المتین صاحب دامت برکاتہم تشریف فرماتے اپنے کمرے میں، ہوٹل شریف ہوٹل میں، تو ہمارے حضرت کا اور تمام بزرگوں کا یہی معمول رہا ہے کہ بہت کم سویا کرتے ہیں، بہت کم، زیادہ تر جاگ کر ہی، ہر وقت ایک فکر، ایک بے چینی، ایک کوئی خاص تعلق کسی ذات کا ان کو ہر وقت بے چین رکھتا ہے. تو دیکھتے تھے کہ رات رات بھر وہ مجلس ہو رہی ہے، دین کی بات ہو رہی ہے، اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے، پھر فجر پڑھ کے سوئے تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ پھر جاگ رہے ہیں، پھر کوئی دین کی بات ہو رہی ہے، پھر اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے. ابھی کھانے کا وقت ہو گیا تو کھانا کھاتے، کھانے کے بعد آدمی کچھ آرام کر لے، نہیں تھوڑی دیر بعد دیکھا پھر ہوئی. تو میں نے عرض کیا کہ عوارض اتنے کہ اگر ہم جیسا ہو تو 10 دفعہ انتقال ہو چکے، اتنے عوارض امراض. لیکن اولیاء اللہ کی جو روح کو جولانی حاصل ہوتی ہے اور جو تعلق مع اللہ کی دولت ان کو حاصل ہوتی ہے، اسی پر وہ جیتے ہیں اور اسی پر وہ مرتے ہیں. تو ان کی غذا اور ہوتی ہے، ہماری غذا یہ ہے روٹی گوشت اور سالن اور یہ اور یہ، لیکن ان کی غذائے اصلی جو ہے وہ ذکر اللہ، خدا تعالیٰ کی یاد اور ان سے تعلق کی دولت ہے. اصلی غذا ان کی یہ ہوتی ہے، جس پر وہ جیتے ہیں اسی پر وہ مرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو آپ تھوڑی دیر سو جائیے، آرام کر لیجئے. تو فرمایا ہاں ابھی تو بہت سونا ہے، بہت سونا ہے. تو یہ حال ہے کہ ان حضرات کی نظر ہمیشہ آخرت پر رہتی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولوی تنگ نظر ہیں اور پابندیاں لگاتے ہیں، یہ مت کرو، یہ مت کرو، یہ مت کرو، تو تم اتنے بگڑے کیوں جو ہر جگہ پابندی لگانی پڑ رہی ہے؟ جیسا بگاڑ ویسا علاج. اگر آپ سیدھے سادے ہوتے تو کون کہتا کہ آپ یہ مت کرو، آپ وہ پہلے ہی نہ کرتے. آپ بگڑے کیوں اتنے جو آپ کو سیدھا کرنے میں اتنی مشکل پیش آ رہی ہے؟ ایک بلڈنگ انتہائی ٹیڑھی بن گئی ہے، کہیں سے کہیں جا رہی ہے، کہیں سے کہیں جا رہی ہے، اس کو سیدھا کرنا کتنا مشکل کام ہوگا. کہ اگر کوئی کہے کہ صاحب یہ ہماری بلڈنگ الٹی سیدھی بن گئی ہے، ذرا اس کو ٹھیک کر دیجئے، پوچھے کسی انجینئر سے جا کے تو وہ کہے گا کہ یہ تو مشکل کام ہے، اس سے اچھا نئی بلڈنگ بنا لو. اتنا مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے اندر اس قدر بگاڑ آ چکے ہیں، غیروں کے اس قدر طریقے ہم نے اپنا لیے ہیں، اور ان کے ذریعے یہ کیبل اور یہ ٹی وی اور یہ اسمارٹ فون، اب معلوم نہیں خدا جانے کہاں تک یہ چیزیں پہنچیں گی، کس کس قدر فتنے کی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، اور مسلمان خدا تعالیٰ سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں اپنی جہالت کی وجہ سے. ہاں لوگ، ہم لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف کہ انہوں نے سازش کے تحت یہ کر دیا، سازش کے تحت نیٹ سستا کر دیا، سازش کے تحت یہ پھیلا دیا، وہ پھیلا دیا. تو ہم کیوں اپنے خلاف اس سازش کو کامیاب ہونے دیتے ہیں؟ کیوں ہم نے ان کو، اپنے دشمنوں کو اعلی کار بننے دیا؟
تو ہم نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا, قصور تو ہمارا ہے, دشمن تو دشمنی ہی کرتا ہے اور دشمن تو آ کے مارتا ہی ہے جس طرح سے بھی ہو, ہم کیوں اس کے نظرے میں آئے, قصور تو ہمارا ہے. تو غرض بات یہ ہو رہی تھی کہ حضرت نے فرمایا کہ ابھی تو بہت سونا ہے, قبر کے اندر کتنا سونا ہے کچھ پتہ نہیں ہے, اور ہم اس تھوڑی سی زندگی کے لیے اپنے خدا تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, معمولی بات پر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں, یہ کہاں کی شرافت ہے. میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, حضرت شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دوزخ نہ بھی بناتے اللہ تعالیٰ تو بھی اللہ کے شریف بندے ان کو ایک لمحہ بھی ناراض نہیں کرتے, اللہ کے شریف بندے ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہیں کرتے. دوزخ کیا ہے؟ ارے خدا تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بھی بڑھ کر ہے. ہاں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا ہے, اللہم انی اسألک رضاک والجنہ واعوذ بک من سخطک والنار, کہ اللہ میں آپ کی رضا کا سوال کرتا ہوں اور جنت کا سوال کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ جو چیز پہلے مانگی جاتی ہے زیادہ قیمتی ہوتی ہے کہ نہیں, پہلے قیمتی چیز کا سوال کرتے ہیں, اہم چیز کا سوال کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول جو سب سے بڑے مزاج شناس اللہ تعالیٰ کے تھے, آپ سے بڑا کائنات میں کبھی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا, ایسا کائنات میں ایسا عقل مند انسان اور خدا تعالیٰ کا مزاج شناس نہ کبھی پہلے تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہم کو سکھلایا کہ اللہ کی رضا جنت سے بھی بڑھ کر ہے, کیونکہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کی رضا کو طلب کیا کہ اگر نہ ہو تم تو جنت میں بھی ہوں میں ناری, اگر خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو خدا کی قسم جنت بھی دوزخ ہے, اگر خدا تعالیٰ کی رضا نہ ہو تو جنت بھی دوزخ بن جائے گی. یہ مگر افسوس ہے کہ یہ باتیں ہم کہاں سمجھتے ہیں, ہم کہاں خدا تعالیٰ کی رضا کی قیمت سمجھتے ہیں. ہم تو جانوروں کے پیچھے چل رہے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے طرز عمل سے وضاقتا سے خوش ہو جائیں گے تو ہم اس کو کامیابی سمجھتے ہیں, اور جو اللہ کا شریف بندہ ہوتا ہے غیرت مند ہوتا ہے وہ خدا تعالیٰ کی رضا کو ایسا مقدم رکھتا ہے کہ اگر جان کیا سو جان بھی چلے جائے لیکن وہ ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض کرنا پسند نہیں کرتا. یہ تو ہے مومن کی شان. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی رضا میرے عزیزوں, اللہ تعالیٰ میرے دل میں بھی یہ بات اتار دے, اے کاش میرے دل میں اتر جائے میری بات, اور اے کاش تیرے دل میں اتر جائے میری بات, کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو ہم مقدم کرنے والے بن جائیں اور اس کی قیمت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے کہ خدا تعالیٰ کی رضا کتنی قیمتی چیز ہے. اور ان کو ناراض کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا, وَأَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ, کہ اللہ آپ کی ناراضگی سے میں پناہ مانگتا ہوں اور دوزخ سے پناہ مانگتا ہوں. کاش کہ یہ بات ہمارے جی میں آ جائے, ہمارے رگ رگ میں پیوست ہو جائے کہ ایک لمحہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرنا دوزخ سے بھی زیادہ اشد ہے, دوزخ سے بھی زیادہ. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوزخ سے پناہ مانگتے, اور مانگنے کا حق بھی ہے کہ دوزخ یہاں کے آگ کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ آگ ہے, 70 گنا زیادہ اس کی حرارت ہے. جب اس دنیا کی آگ کا ہم تحمل نہیں کر سکتے تو جہنم کی آگ کا کیسے تحمل ہوگا؟ دور دور سے بھی ہمارا اللہ تعالیٰ وہاں سے گزر نہ فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نور عطا فرمائے جو پل صراط کے اوپر یہ نور ہمیں لے چلے, کھٹا کھٹ پل صراط سے پار کرا کے اللہ پاک ہمیں جنت میں داخل کر دیں. یہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں ہے کہ مومن جب پل صراط سے گزرے گا, مومن صالح, تو دوزخ پکارے گی, کیونکہ ہر انسان کو اور ہر جن کو پل صراط سے گزرنا ہے اور نیچے اس کے جہنم ہے, تو ہر انسان کو اس پل صراط سے گزرنا ہے, یہاں تک کہ انبیاء پیغمبران حتیٰ کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر سے گزریں گے. لیکن جیسا نور ہوگا اور جیسا درجہ ہوگا اس حساب سے وہ گزر جائیں گے آسانی کے ساتھ. تو ہر انسان کو وہاں سے گزرنا ہے. تو لیکن فرمایا کہ جو مومن ہے ادنا مومن اس کے نور سے دوزخ پکار کر کے کہے گی کہ اے مومن تو جلدی گزر جا, تیرا نور میری آگ کو بجھائے دے رہا ہے. یہ تو مصیبت ہے کہ آج ہم ایمان کی قیمت نہیں سمجھتے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی قیمت نہیں سمجھتے, مسلمان اپنی قیمت کو نہیں سمجھتا, انسان اپنی قیمت کو نہیں سمجھتا, اپنی نظروں میں بھی حقیر اور ذلیل ہوا ہوا ہے, معاشرے میں بھی ذلیل اور حقیر بن کر جی رہا ہے. حالانکہ فاضل صاحب فرماتے ہیں نہ چیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز, مگر ہم دیتے ہیں ایک ہستی مطلق کی خبر کہ ہم اگرچہ مٹی کے ہیں اور پیٹ میں ہمارے گندگی بھری ہوئی ہے, لیکن خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی معرفت اور محبت کی ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ ناچیز ہیں پھر بھی ہیں بڑی چیز مگر ہم. کیا چیز انسان کو بڑا بنا رہی ہے کہ دیتے ہیں ہستی مطلق کی خبر. افسوس کہ ہم آج اپنی قیمت کو جانتے نہیں, ہم کافروں کو اپنے سر پر بٹھا رہے ہیں, کہ یہود و نصارہ کو ہم کامیاب سمجھ رہے ہیں جبکہ ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے, پکی بات ہے بالکل, اور مومن کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جنت ہے انشاءاللہ تعالی. ہاں یہ بات ہے کہ بھائی جو آدمی گناہوں سے بچتا رہے گا اور خدا تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا رہے گا اور سنت اور شریعت پر چلنے کے پوری کوشش کرتا رہے گا اور توبہ و استغفار کرتا رہے گا, خدا تعالیٰ اس کو بلا شبہ انشاءاللہ تعالی جنت کی ہوا بھی نہیں کھانے دیں گے, سیدھا پاک لگا دیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ جہنم کے جیسے اعمال کرتا رہا, ایک بزرگ فرماتے ہیں گر گرفتار صفات بد شدی ہم تو دوزخ ہم عذاب سرمدی, اگر تم ایک گناہ میں بھی مبتلا ہو تو تمہیں دوزخ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری ذات خود دوزخ بن جائے گی. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے قرآن پاک میں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا, جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا, ہماری نافرمانی کی اور شیطان کی پیروی کی, اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. کتنی پریشانیاں ہیں, بے روزگاریاں ہیں, مہلک بیماریاں ہیں, حادثات ہیں, ناچاکیاں ہیں, جھگڑے ہیں, طلاقیں ہیں, سب کچھ ہو رہی ہیں, سب جگہ ہم ٹکرے مار رہے ہیں, یہاں تک کہ ہم عابلوں کے پاس بھی پہنچ جاتے ہیں. جو ظالم اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ان کی دکانیں چمک رہی ہیں, ذرا سی کوئی بات ہو گئی ہمارے اوپر جن آ گیا, ہمارا کاروبار بند ہو گیا, یہ نہیں دیکھتے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا فرمایا رہے کہ جس کی چاہے روزی وہ قبض کر لیتا ہے, جس کی چاہے وہ روزی کشا کر دیتا ہے, ہمارے اختیار میں ہے. اور فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب, جس نے تقوی اختیار کیا, ہم سے ڈر کے رہا, گناہوں سے بچتا رہا اور توبہ استغفار گڑگڑاتا رہا ہے, تو ہم کیا کریں گے کہ اس کو مشکلات سے نکالیں گے, مشکلات سے ایگزٹ کریں گے اس کا اور خروج کریں گے, اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. لیکن ہم قرآن پاک کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں, بزرگوں کے پاس تو جاتے ہی نہیں ہیں, بے غرض لوگوں کے پاس تو جاتے نہیں ہیں جو آپ کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں, بغیر پیسے کی لالچ کے, بغیر نظرانے کی لالچ کے آپ چلے جائیں گے مزاروں کے اوپر, وہاں ڈھول باجے بج رہے ہیں, شیطانی کام ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی تبلے کی تھاپ پر عرش پہ پہنچا دیتے ہیں. ان بدماشوں کے پاس ہم جانے کو تیار ہیں, اپنا ایمان بھی فروخت کرنے کو ہم تیار ہیں, اور کسی اللہ والے کے پاس جانا اس لیے کہ نفس کو گرا گزرتا ہے, کیونکہ اللہ والا جو ہے سب سے پہلا کام میں کرتا ہے نفس کو مٹاتا ہے, کیونکہ نفس کو مٹائے بغیر خدا تعالیٰ کی فرما برداری ممکن ہی نہیں ہے. اس آدمی کو یہ راستہ مل ہی نہیں سکتا جو اپنے نفس کو مٹانا نہ جانتا ہو, جہاں گناہ کا معاملہ آئے گا فوراً ادھر ڈھلک جائے گا. تو نفس کو مٹانے والا جو ہے اس میں یہ طاقت اور یہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ جیسے کہ جتنی بھی بڑی مخلوق کا کتنا بھی اجتماع ہو اور نافرمانی پر وہ مصر ہو, لیکن یہ اکیلا ڈٹ جاتا ہے ان کے مقابلے میں, یہ اکیلا ڈر جاتا ہے کہ سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرض یہ جانا نہ چاہیے, پھر اس نظر سے جانچ کر تو کر یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے کیا کیا نہ چاہیے. آنکھ کھولو محمود الرحمان, ہے نا بات ہے نا, کہ جو آدمی نفس کو مٹا لیتا ہے اور خدا تعالیٰ کے مقبولین کی صحبت میں رہتا ہے اسی کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوتا ہے, ورنہ یہ اتنا کمزور الایمان ہو جاتا ہے کہ اپنے ایمان کو بھی فروخت کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. یہود و نصارہ کو بڑے چمک دمک سے ہم بڑے فخر سے دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑے یہ لوگ کامیاب نظر آ رہے ہیں. خدا اور رسول کی بات تو سنو, اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اگر کافروں اگر تمہارے ایمانوں کے چلے جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ان ظالموں کی چھتوں کو ہم سونے کا بنا دیتے, چاندی کا بنا دیتے, اتنی دولت دے دیتے ہیں. کیا یہ دولت یہ فنا ہونے والی چیز ہے؟ میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کا کیا شعر ہے, فرماتے ہیں کہ دشمنوں کو عیش آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا. ہم نے اپنے دوستوں کو اپنا درد عطا فرمایا ہے, یہ درد جو ہے زندگی بھر ان کی رہنمائی کرتا ہے, قبر میں رہنمائی کرتا ہے, محشر میں رہنمائی کرے گا اور ہمارا قرب اعظم ان کو عطا ہوگا. اصلی دولت ہم نے ان کو دے رکھی ہے, تم کہاں ان کے اوپر نظریں گاڑ رہے ہو؟ دنیا کے کتے بن کر تم ان کے اوپر چمک دمک پر تم لالچ کرتے ہو؟ ان کا انجام تو دیکھو کیا ہونے والا ہے. اسی لیے خدا فرماتے ہیں ہمارے شیخ کہ دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا, آب مانے پانی اور گل مانے مٹی, یہ ان کو پانی مٹی کے کھلونوں میں مشغول کر دیا ہم نے کہ جاؤ اور زیادہ کفر کرو, اس لیے کہ تم نے اتنا کفر کر لیا کہ اب ہم نے دیکھ لیا کہ اب تم ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہو. لہذا کیا ہے وہ مہر لگا دی ہم نے, ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, ہم نے اب ان کے اوپر مہر لگا دی ہے جہاں ہم جان گئے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والوں میں سے نہیں ہے. تو لہٰذا دشمنوں کو ایسے آب و گل دیا اور دوستوں کو اپنا درد دل دیا, اور انعام اس کا کیا ہے کہ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. دیکھو اللہ والوں کو جا کے جب وہ اپنے بوریے پر خدا کو یاد کرتے ہیں, خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. ہاں آ یکے در کنج مسجد مست و شاد, وہاں یکے در باغ ترش و نامراد, ایک اللہ والا مسجد کی چٹائی پہ بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے, کیا معلوم تو اس کے قلب کے اندر کیا دولت ہے, کیا دولت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں ساقانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پس سی سالہ محقق شد بخاقانی یکدم با خدا بودن بے از ملک سلیمانی, فرماتے ہیں کہ محقق شد بخاقانی کہ آج 30 سال کے بعد مجھے یہ حقیقت کھلی ہے کہ ایک لمحہ اللہ کو یاد کر لینا ملک سلیمانی سلطنت سلیمانی سے بھی افضل ہے. ایک لمحہ آج ہم اپنی زندگی کی قدر کر لیں میرے دوستوں. تو فرمایا کہ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, کیوں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں, جا کے دیکھو مغرب میں مشرق میں جا کے دیکھو جو لوگ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں ملوث ہیں, یہ یہود و نصارا جن کی دولت اور ترقیوں پر ہم نظریں گاڑے ہوئے ہیں مسلمان ہو کر, ہمیں اپنی دولت کا علم نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہم کو کیا دولت سے نوازا ہے. فرمایا کہ جس سے جو انسان کلمہ پڑھتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ آپ مجھے کوئی ایسا ذکر بتا دیجئے خاص, کیونکہ میں آپ کا نبی خاص ہوں, آپ نے مجھے اپنے کلام شرف کلام کی مجھے یہ بخشی ہے دولت, تو آپ مجھے کوئی ایسی چیز بھی عطا کر دیجئے, ان کو جگاؤ, تو آپ مجھے کوئی ایسی دولت عطا فرما دیجئے, کوئی خاص ذکر مجھے بتلا دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو, تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو آپ سبھی کو بتاتے ہیں, یہ تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں یہ کلمہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمین و آسمان رکھ دیے جائیں تو اپنی قیمت کے اعتبار سے یہ کلمے والا پلڑا جھک جائے گا. اس دولت کے ہوتے ہم کافروں کے ترقی پہ اور ان کے یہ دولت پہ ہم لالچ کرتے ہیں, آنکھیں گاڑتے ہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون, عقلوں پہ ہمارے پتھر پڑ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کی قیمت نصیب فرما دے. کیوں یہ ملکوں میں جا کے دیکھو کہ یہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, ان کے یہاں تو خودکشی کی جگہیں بنی ہوئی ہیں, سوسائڈ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پر آ کے آپ خودکشی کر سکتے ہیں. کیوں, کیا وجہ ہے کہ جب اتنے مال و دولت اور ترقیات کے باوجود بس ہم تو یہی اسی کے غلام بن کے رہ گئے نا, کیبلوں کے اور ٹی وی کے آگے ہم انہی کی بولنے لگ گئے ہیں اور ان کی گندگیاں اور غلاظت کو ہم کھانے لگ گئے ہیں, ان کے پیخانے. کسی ایک نو مسلم نے یہ بات کہی تھی, نیا نیا مسلمان ہوا تھا امریکی, اس نے کہا کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں, کتنے عبرت کی بات اس نے کہی ہے کہ اس نے تو سارا معاشرہ دیکھا ہوا ہے, وہ خود اس معاشرے کے اندر ملوث تھا, تو لیکن اس کے باوجود اس نے کیا بات کہی ہے. کوئی آدمی انجانا ہو وہ کہے کہ بھائی یہ اچھی چیز نہیں ہے, تو ہم کہیں گے بھائی تم نے اس کی رنگینی دیکھی نہیں, تم نے اس کا مزہ اٹھایا نہیں, تم نے اس گندگی کا, تم نے زنا کاری کا, شراب خوری کا تم نے مزہ ہی نہیں اٹھایا, تمہیں کیا معلوم. وہ تو خود شراب خوری کا مزہ اٹھا چکا تھا, وہ خود زنا کاری کا مزہ اٹھا چکا تھا, تب وہ توبہ کر کے تائب ہو کر ایمان لایا ہے, اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ مسلمان آج ہمارا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. ہاں افسوس ہے ہمارے اپنے اوپر. تو فرمایا کہ ان کو ساحل پر بھی طغیان نہیں ملی, لاکھوں دولت اور ترقیات کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں, اور ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. ہم اللہ اللہ کر رہے ہیں, جہاں ہم تسبیح سنبھالتے ہیں سکینہ نازل ہوتی ہے ہمارے دلوں پر. ہاں مجتمع قوم لا یذکر اللہ عز و جل الا حفتهم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ اور وغشیتہم الرحمہ وذکرہم اللہ فی من عندہ. حدیث پاک میں اللہ کمی بیشی معاف فرما دے الفاظ کی دو تین روایتیں ہیں اس کے اندر الگ الگ تھوڑے سے الفاظ کے فرق سے. مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں کوئی قوم جمع ہو کر خدا تعالیٰ کو یاد کرتی ہے, جیسے الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی, ہم کس کو یاد کر رہے ہیں, ہم کس کی یاد میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, کس کی محبت میں ہم یہاں بیٹھے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارا یہاں بیٹھنا. تو فرمایا کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں جو خدا تعالیٰ کو یاد کر رہی ہو, مگر الا حفت ہم الملائکہ, مگر یہ کہ فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہو. اب یہ مجلس ہے, فرشتے ہم دیکھ نہیں سکتے, لیکن فرشتوں کی صحبت میں ہم بیٹھے کہ نہیں, حدیث قدسی ہے یہ. ہاں یہ کوئی سیاست دانوں کے جھوٹے وعدے نہیں ہیں, مکر و فریب کی باتیں نہیں ہیں, نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے کہ جب کوئی قوم خدا تعالیٰ کی یاد میں بیٹھتی ہے تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. لہذا ایسی مجالس کو نورانی مخلوق گھیر لیتی ہے. ہم نورانی مخلوق کی صحبت میں بیٹھے ہیں, کیسے اثر نہیں ہوگا, کیسے اللہ اور رسول کی بات میں اثر نہیں آئے گا. تو فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں, ونزلت علیہم السکینہ, اور خدا تعالیٰ کی طرف سے اس مجلس پر سکینہ نازل ہوتی ہے. سکینہ کیا ہے؟ وہ یستقر فی القلب, یہ وہ نور ہے جو دلوں کے اندر ٹھہر جاتا ہے. ہاں پھر جب ٹھہر جاتا ہے اور بزرگوں کی اولیاء اللہ کی صحبتیں اس کا مکان ہے, یہاں پر یہ سکینہ نازل ہوتی ہے. تو یہ جب ٹھہر جاتا ہے, قرار پا جاتا ہے بزرگوں کی صحبتوں میں استمرارن, آنے جانے سے, متجالس رہنے سے, متزاور رہنے سے اور متبادل رہنے سے. ہاں یہ متبادل والی جو ہے نا, یہ چھت ذرا کڑی ہے. ہاں یہ مال کی محبت ہے نا انسان کو, کہ مال جو ہے خرچ کرتے جو ہے وہ بڑا دل چھوٹا ہوتا ہے. خاص طور سے خدا کی راہ میں خرچ کرنا بعض لوگوں کو بڑا دشوار معلوم ہوتا ہے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, پہلے بھی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نازل فرمائی کہ اپنی ردی چیزوں کو خدا کے راہ میں نہیں دیا کرو, اچھی چیزوں کو. ہمارا حال کیا ہے کہ سڑا ہوا نوٹ ہوگا چلو یہ نکال دیتے ہیں, دل سے اتری ہوئی چیز, جو مٹی کا گندا غلیظ انسان ہے اس کی طبیعت کو جو چیز نہیں باتی وہ ہم اللہ کے راستے میں وہ دے رہے ہیں. پاک رات کو سڑی ہوئی چیز نکال کے دے رہے ہیں, یہ تو ہمارے دین کا حال ہے. اچھا صاف ستھرا نوٹ ہے موجود, سڑا ہوا مال نکال رہے ہیں. کہیں مسجد میں ضرورت ہے بھائی, یہاں بیت الخلاء بن رہا ہے, یہاں کوئی زینا بن رہا ہے, تو ہاں ہمارے پاس ایک پرانے ٹائل رکھے ہیں چلو وہ لگا دیتے ہیں. ہم نے ایک جگہ دیکھا, ایک صاحب اپنا مکان بیچ رہے تھے, وہ مکان جو ہے ان سے جس نے خریدا تو اس نے کہا کہ بھائی اپنی جو چیزیں ہیں آپ نکال لیجئے, پھر تاکہ جو چیز جو ہر چیز تو نکالنے والی ہوتی بھی نہیں اور نکالنے کے بعد ہر چیز درآمد بھی نہیں رہتی, خراب ہو جاتی ہے, نہ اس کے کام کی جہاں لگی ہوئی ہے اور نہ نکالنے والے کے کام رہتی ہے, باقی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. تو انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ چیزیں چھوڑ دیں کہ بھائی ہم یہ نکالیں گے ٹوٹ پھوٹ جائے گی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, تو چلیں یہ آپ لگے رہنے دیں اس میں. انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے آپ نے لے لیا؟ ہاں لے لیا. اس کے بعد ان کو یاد آیا کہ ہمارے پنکھے وہاں رہ گئے, پنکھے تو بڑے کام کے ہوتے ہیں, تو انہوں نے کہا ان سے کہ بھائی آپ یہ پنکھے ہمارے رہ گئے استاد نے, ہم نے کہا بھائی اب تو ہم, انہوں نے کہا کہ وہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ ہم تو بھائی وہ دے چکے لوگوں کو, رہ رہے ہیں لوگ اس میں, اب ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی یہ پنکھے آپ کو دے دیے تو آپ اس کو استعمال کر لو, اب کہاں سے ان سے واپس مانگیں. تو انہوں نے کہا نہیں وہ تو ہمیں چاہیے, ہمیں مسجد میں لگانے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صاحب حیثیت آدمی ہیں, کھاتے پیتے آدمی ہیں اور مالدار آدمی ہیں, اور حال کیا ہے کہ پرانے پنکھے مسجد کے لیے اور اپنے گھر کے لیے نئے پنکھے چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا, اور یہ چوتھے پارے کی آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ تم نیکی کے اعلیٰ مقام پر اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں کو خرچ نہ کرو اللہ کے راستے میں, ہے نا. تو صحابہ کے کیا ایمان تھا, صحابہ نے تو بھائی اپنی جانیں فدا کر دی, بہترین باغات جن میں کھجوریں پکی ہوئی تیار ہیں اللہ کے راستے میں دے دیا. کیوں؟ وہی بات کہ ان کی نظر میں, ان کے دل میں ایمان کی حقیقت تھی, خدا تعالیٰ کی رضا کی قیمت تھی, وہ ہر قیمت پر خدا تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا چاہتے تھے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا, داڑھی کٹا دی, ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا, ٹکنا ڈھانک دیا, ذرا کسی نے کچھ کہہ دیا, گناہوں میں مبتلا ہو گئے, ذرا کسی نے کچھ باتیں بنا دی, غیر شرعی تقریبات میں ہم چلے گئے, خدا کی ناراضگی کی پرواہ نہیں ہے, یہ حال ہے ہمارا. تو اس لیے فرمایا کہ ان کو ساحل پر بھی طغیانی ملی, ہم کو طوفانوں میں بھی ساحل دیا. جو شخص خدا تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے, اور نافرمانی سے بچنے میں کسی کی لعنت ملامت کی پرواہ بھی نہیں کرتا. لا یخافون اللومت لائم, کہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا, کہ جا سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے, پیش نظر تو مرضی جانا نہ چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا ایمان عطا فرما دیں کہ ہم ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں, اور ہر لمحہ جستجو, جو اللہ نے فرمایا ہے شان مومن کی, یرزقون فضلا من اللہ ورضوانہ, کہ یہ ہر وقت ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کس کام میں ہے, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. یہ ہماری طرح یہ محض جذبات میں نہیں آتے, یہ کام کے بھی لوگ ہیں. آج مسلمانوں کو نعرے بازیوں نے جذبات میں لا کر اور بھڑکا کر اتنا نقصان پہنچایا ہے نعرے والوں نے. یہ نعرے لگانا کبھی صحابہ سے سنا ہے کہ صحابہ نے کھڑے ہو کے نعرے لگائے ہوئے؟ ہاں نعرے تکبیر تو بلند کیا ہے میدان جہاد میں, لیکن یہ نعرے جو آج کل ہم لگاتے ہیں, یہ نعرے ان کا کام نہیں تھا, وہ تو کام کے آدمی تھے, کام کرتے تھے, نعروں سے ان کو کچھ نہیں ہوتی وہ معاملہ تھا, ان کو کچھ کام نعروں سے نہ تھا کہ سڑکوں پہ نعرے لگا دیے اور گھر میں آ کے ٹی وی کے آگے بیٹھ گئے, خدا تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی, داڑھی موڑنا شروع کر دی, اور سر پہ بندروں جیسے بال لگ لیے, جانوروں جیسے بال لگ لیے, اور نعرے لگا رہے ہیں. ابھی ایک جگہ ہم نے یہ لکھا دیکھا, معلوم نہیں کہ یہ حدیث شریف ہے یا نہیں, منصب بن ابین تقتلو ہوں, یہ کوئی حدیث ہے کیا؟ اللہ عالم بھائی, آج کل ایسی ایسی باتیں نکل رہی ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے, لیکن اس کے معنی یہ نکلتے ہیں مفہوم کہ جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی اس کو قتل کر دو, لیکن جو لکھنے والا ہے داڑھی اس کی کٹی ہوئی ہے, اس نے اپنی داڑھی کو قتل کیا ہوا ہے, سنت رسول کو قتل کیا ہوا ہے, کپنے اس کے ڈھکے ہوئے ہیں اور سر ننگا ہے, اور جسم پہ لباس کیسا ہے اس کا کہ اگر کوئی جانتا نہ ہو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسلمان بھی ہے کہ نہیں. کافروں جیسے ہمارے لباس ہو گئے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک, کافروں جیسی ہماری وضع قطع ہو گئی ہے, پھر یہ نعرے ہمارے کسی کام آئیں گے؟ ہاں, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ اے اختر میرے قلب و جاں ہیں وہاں, مدینے سے گو دور رہتے ہیں ہم, ہمارے قلب و جاں وہاں ہیں, ہم قلب و جاں سے فدا ہوں اللہ اور رسول پر, اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے اپنی جان کی بھی ہم پرواہ نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ایمان عطا فرمائے. اور اب تو زمانہ کمزوری کا ہے میرے دوستو, میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, ہم نے اپنے شیخ کی قدر نہیں کی, اللہ تعالیٰ ہمیں بزرگوں کی قدر نصیب فرمائے. فرماتے ہیں نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو تجھ سے خون ارما چاہیے. تیری جان لے کے وہ کیا کریں گے ظالم, تجھے تو خود تجھ جیسے کروڑوں خربوں انسان کو پیدا کر چکے ہیں, تیری جان لے کے کیا ان کے اوپر ہم احسان کریں گے؟ ان کو جان دے کے, ہاں وہ تو ہمارے پیدا کرنے والے, خربوں انسان کو پیدا کرنے والے, ان کو رزق دینے والے, ان کو پہنانے والے, ان کو اولاد دینے والے, ان کی اولادوں کو اولاد دینے والے, وہ ہماری جان لے کے کیا کریں گے؟ وہ تو تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں, اور کمزوری کا زمانہ ہے, اب امتحان بھی بہت کمزور ہے کہ نہ تیرا دل نہ تیری جان چاہیے, ان کو اسے خون ارما چاہیے
کہ ناجائز آرزوؤں کا خون کر دو. اگر سر پہ انگریزی بال رکھنے کا جی کرتا ہے تو اس انگریزی بال کی ایسی تیزی کر دو. سنت رسول کو اپناؤ. سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یا تو آپ سر منڈا کر رہتے تھے یا پٹے بال رکھتے تھے یا پھر تمام سر کے بال برابر ہوں. اگر بال رکھنے ہیں سر کے بال تمام برابر ہونے چاہیے. لیکن میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جو ہے فتنے کا اندیشہ بہت ہے, اس وقت پٹے بال رکھنا مناسب نہیں ہے. سنتیں تو تین ہیں, ذرا سر منڈا کے بھی تو دیکھو. سر منڈا کے ذرا اپنے نفس کو تو منڈا دو نا. جب سر منڈا دیا تو نفس منڈ گیا کہ اب ہم کسی کے قابل نہیں رہے, کوئی حسینہ کوئی چمکینہ ہمیں دیکھ کے رغبت نہیں کرے گی. مولانا سن رہے ہیں, ہاں, کہ کوئی حسینہ کوئی چمکینہ کوئی دمکینہ ہمارا ایمان نہیں لوٹے گی. خود ہی جو ہے اپنے دل سے بیزار ہو گئے کہ آپ ہمیں تو ہم تو کسی کے دیکھنے کے لائق ہی نہیں رہے. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یہ نفس جو ہے یہ بہکاتا ہے, جب پٹے رکھو گے تو دل میں برائی آئے گی. اور یہ زمانہ کمزوری کا ہے, نفس کی وہ اصلاح تو ہوئی نہیں تو برائی کیا آئے گی کہ ہم بڑے لگ رہے ہیں بھائی, کچھ ہم کچھ لگ رہے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھیں. یہ نفس کی مکر اور قید یہ اللہ والے سمجھتے ہیں, ہماری موٹی عقلوں میں یہ بات نہیں آتی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو حدیث میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ البرکت مع اصابرکم, کہ اپنے اصابر کے راستے پر رہو کیونکہ راستے میں برکت ہے, برکت اسی میں ہے. الخیر مع اصابرکم, یہ دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الخیر مع اصابرکم, کہ اپنے اصابر کے طریق پر رہو اس میں خیر ہے بھلائی ہے تمہاری. جو وہ کہیں اس کو مان لو, اپنی کتابیت اپنی علمیت کو ایک طرف کر دو. ہاں جو آپ نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے بات درست ہے, ہم یہی کریں گے. یہ ہے نفس کو مٹانا کہ بزرگوں کے پاس جانا اور ان کی رائے پر عمل کرنا, ان کی تجویز پر عمل کرنا, اپنی رائے کو فنا کرنا. جس کو یہ فنا نصیب نہ ہو خدا کی قسم اس کو کبھی اللہ نہیں مل سکتا. اللہ کی کمال خوشنودگی اس کو نہیں مل سکتی, کمال رضا اس کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتی جس نے اپنے نفس کو فنا نہ کیا, جس نے اپنی انا کو فنا نہ کیا. فرمایا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ خود رائی تباہ کر دیتی ہے, انسان کو تباہ کر دیتی ہے خود رائی. کام بنے گا خود کو رائی کرنے سے, کام بنے گا خود کو رائی کرنے سے. کسی بزرگ اللہ والے کی خدمت میں جاؤ اور اپنے نفس کو فنا کر دو, اس کی جوتیوں میں پڑ جاؤ. ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت نواب قیصر صاحب رحمت اللہ علیہ ہو گئے, اب ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے, حکیم الامت رحمت اللہ علیہ کے مجاز صحبت تھے اور ان کو مجدد دیدہ آنکھیں اس وقت کی ہم نے دیکھی ہوئی ہیں الحمدللہ, اپنے شہر کی برکت سے. اور اپنے وقت کے مجدد کو بھی الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے. اور موجودہ ہمارے گمان میں کے مجدد قطب جمع عارف بلّہ مجدد دورہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم الحمدللہ, ہم تو یہی گمان رکھتے ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کون بڑا کون چھوٹا ہے, تو اللہ ہی کو معلوم ہے اور کون اللہ کے نزدیک زیادہ مقبول ہے. لیکن ہم اپنے گمان کر سکتے ہیں, اس میں بالکل اجازت ہے. بلکہ جتنا نیک گمان جتنا اچھا گمان اپنے شہر سے ہوگا خدا تعالیٰ کی محبت میں اتنی ہی ترقی ہوگی. یہ ایک بات میں اپنی نہیں کہتا ہوں, یہ جتنے سلسلے کے بزرگ ہیں سب نے یہ بات فرمائی کہ جتنی محبت اپنے شیخ کی ہوگی اتنی ہی محبت خدا تعالیٰ کی ہوگی, اور جتنی محبت میں کمی شیخ کی ہوگی اتنی ہی محبت اور عظمت اب اللہ تعالیٰ کی میں کمی ہوگی. اور فرمایا کہ جتنی محبت شدید ہوگی اتنے ہی جلدی راستہ اللہ کا طے ہوگا. فرمایا کہ جس طرح کنجی کے دندانے جتنے تیز ہوتے ہیں تالا اتنی جلدی کھلتا ہے, اور جتنے کند ہوتے ہیں تالا اتنی مشکل سے کھلتا ہے. تو فرمایا کہ شیخ کی محبت جیسی ہوگی ویسے ہی جلدی اللہ کا راستہ طے ہوگا. اللہ کے راستے کے تمام مقامات کی کنجی محبت شیخ ہے. اس لیے ہمیں رسول اللہ کہاں سے, آپ کہیں گے بھائی باتیں کہاں سے آ رہی ہیں, ہر بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے بزرگوں کی صحبت نصیب فرمائی ہے, ایسے بزرگوں کا تعلق نصیب فرمایا ہے. یہ ڈھول بازے اور یہ مانگنے اور یہ ملنگ اور یہ کشکول والے چمٹے بجانے والے بزرگ نہیں ہے الحمدللہ, یہ بزرگ ہوتے بھی نہیں ہے. شاہ صاحب جو سمجھتا ہے تو بھکمنگوں کو, تو نے دیکھی نہیں صورت ابھی شاہانہ ابھی, تو نے اللہ والوں کی تو زیارت کی نہیں, وہاں ان لوگوں کو دے دیتے ہیں 10-20 روپیہ, ان کی دعا لے لیتے ہیں, بےچارے نہ بے نماز بھی نہیں پڑھتے, داڑھی منڈے ہیں, سمجھتے ان کی دعا سے ہمارا کام بن جائے گا. نعوذ باللہ من ذلک. بول بڑے بڑے علماء نے لکھا ہے کہ ان بھک منگوں کو جو فقیر بنے پھرتے ہیں یہ ٹریفک لائٹ پہ, چورنگیوں پہ, سڑکوں پہ, ان کو دینا حرام ہے, ان کو دینا حرام ہے, ہم ان کو دیتے ہیں صدقہ, ہم سمجھتے ہیں ہمارا کام بن جائے گا. ارے بھائی کچھ عقل, یہی تو کہتا ہوں کہ کچھ بزرگوں کے پاس جاؤ, دین کو سیکھو کہ کیا طریقہ ہے اللہ کو راضی کرنے کا. ہر چیز کو کرنے کے لیے اس کے والے سے سیکھنے جاتے ہیں ہم, لیکن ایک دین کا کام ایسا ہے کہ ہم بغیر سیکھے اٹکل پچو اپنی جو مرضی میں آئے, ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے. ایک صاحب ہمیں ملے اور کہنے لگے کہ آپ ہاتھ یہاں باندھ, یہاں باندھتے نیچے. میں نے کہا بھائی نماز تو اس طرح بھی ہو جائے گی, اس طرح بھی ہو جائے گی, آپ کو کیا مطلب ہے؟ کہا نہیں, آپ دیکھیں ایسے ہاتھ باندھیے گا تو اس میں آپ کو زیادہ سکون ملے گا. میں نے کہا میں سکون کے لیے نماز پڑھتا ہی نہیں, میں تو اللہ کا حکم سمجھ کے نماز پڑھتا ہوں. ہمارے نزدیک یہاں ہاتھ باندھنا سنت ہے, ہم سنت سمجھ کے یہاں ہاتھ باندھتے ہیں, اپنی مرضی سے یہاں ہاتھ نہیں باندھتے. ہم سنت سمجھ کے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ باندھے ہیں. اگر آپ کے نزدیک یہاں ہے, آپ کو یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں ہاتھ باندھے ہیں, آپ یہاں ہاتھ باندھیے, ہمارا آپ سے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. نماز تو یہاں بھی ہو جائے گی, یہاں بھی ہو جائے گی, اس لیے کہ ہاتھ باندھنا تو سنت ہے, کوئی فرض واجب تھوڑی ہے. اگر آپ ہاتھ چھوڑ کے بھی کھڑے ہو جائیں, نماز تو بہرحال پھر بھی ادا ہو جائے گی, پھر بھی ادا ہو جائے گی کہ نہیں مولانا؟ دیکھو یہ عالم بیٹھے ہیں. تو یہ جھگڑے کی باتیں اور یہ نعرے بازیاں, ان چیزوں نے مسلمانوں کا کتنا نقصان کیا ہے, اور خدا کی قسم یہ ہمارا اپنا ہی قصور ہے, کیونکہ ہم نے اولیاء اللہ کی صحبتوں کو چھوڑ دیا, بزرگوں سے دین سیکھنا چھوڑ دیا, ان بدماشوں سے اور اسمارٹ فونوں سے ہم دین سیکھ رہے ہیں. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں یہ ہم نے حدیث سنی کیا یہ ٹھیک ہے؟ ارے بھائی یہ کہاں سے آ گئی حدیث شریف, وہ فلاں فلاں نے, ارے بھائی سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہیں کوئی دین میں؟ ارے علماء دنیا سے اڑ گئے خدا نخواستہ, جو چیز ہے اس کے والے سے سیکھی جاتی ہے. اور یہ انجینئر فلاں صاحب کا بیان ہوگا, ڈاکٹر فلاں صاحب کا بیان ہوگا, ڈاکٹر فلاں فلاں آدمی کا بیان ہوگا, وہ فلاں پروفیسر صاحب کا بیان ہوگا, اور اس کا بیان ہوگا, اس کا بیان ہوگا, تو یہ نہیں دیکھتے کہ ظالم انہوں نے کہاں دین سیکھا ہے؟ انہوں نے عربی سیکھ لی اور آپ کو سمجھانی پٹی پڑھانی شروع کر دی, گمراہ کر دی اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. قصور تو ہمارا ہے, گمراہ اتنے تو آئیں گے قیامت کے قریب, پیشن گوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ قیامت کے قریب ایسے ایسے گمراہ کن فتنے آئیں گے, اور اتنے فتنے آئیں گے جیسے تسبیح کے دانے, ہاں اتنے فتنے آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے, فتنے تو آئیں گے لیکن ہمیں ان سے بچنے کا حکم ہے کہ تم بچو. تو ہم اتنی عقل سے ہمارے پتھر پڑ گئے ہیں کہ ہم یہ اسمارٹ فونوں سے اور کیبلوں سے جو ہے یہ دین سیکھ رہے ہیں. فلاں صاحب نے یہ کہا, ارے بھائی فلاں صاحب تو بڑی اچھی تقریر کرتے ہیں, بہت لوگ ان کو سنتے ہیں بھائی, بہت لوگ سنتے ہیں. میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہم بچپن میں مداری آتا تھا, ایک بندر اور ایک بکری لے کے اور لکڑی کے کچھ گٹکے لے کے, اور جیسے ہی وہ ڈگ ڈگی بجاتا تھا تو سینکڑوں بچوں کا مجمع لگ جاتا تھا. مجمع لگانا کون سا کمال کی بات ہے, بندر اور بکری کا تماشا وہ دکھلاتا تھا کہ بکری اس پہ چڑھ گئی اور بندر جو ہے وہ بندوق لے کے بھاگ رہا ہے, دوم کھڑی کر کے چل رہا ہے, یہ تماشا سب کو اچھا لگتا تھا, تو کتنا مجمع ہو جاتا تھا. تو آپ کا من پسند دینوں پیش کر رہا ہے, ارے نقاب کی کیا ضرورت ہے, ارے یہ لباس میں کیا حرج ہے؟ لڑکیوں کو ہم چھوٹی چھوٹی لڑکیوں کو شروع سے زہر ڈال رہے ہیں ان کی زندگیوں میں, یا ہم ان کو پتلونے جینز پہنانے پہنا رہے ہیں؟ کفار کے طریقوں پہ ہم چل رہے ہیں, عقلوں پہ ہمارے پتھر پڑ گئے ہیں. دیکھا دیکھی بس, اس کو دیکھا کوئی بھنگن جا رہی ہے, اس کے نظر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ بھنگن پہنتے ہی ہیں بھنگی لوگ, ان کی عورتیں لڑکیاں کوئی حیا تو ہے نہیں, تو وہ لہٰذا وہ جینز پہنی ان آ رہی ہے تو بڑی اچھی لگ رہی ہے بھنگن ہم کو. اب بھنگن جیسا لباس پہن لیا, اور بچیوں کو اپنے انہیں جیسی رسومات, ان کی پارٹیاں اور یہ برتھ ڈے پارٹیاں اور کھلا, ارے بچی نے ضد کی تھی کیا کرے, ارے بچی نے ضد کری تھی کہ ہمیں جہنم کے راستے پر چلا دو, تو لہٰذا بھائی وہ ضد کر رہی تھی ہم نے چلا دیا. اس کو ہم محبت سمجھتے ہیں, یہ ظلم نہیں ہے کیا کہ ہم اپنے بچوں کو اپنی اولادوں کو جہنم کے راستے پر چلانا چاہتے ہیں؟ یہ ظلم ہے ان کے اوپر کہ محبت ہے؟ یہ محبت نہیں ہے ان کے ساتھ, یہ ان کو ان کے اوپر ظلم کرنا ہے میرے دوستوں.
غرض یہ کہ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ بہت مختصر تھی یہ ساعتیں ہیں میرے عزیزوں, جس کو ہم نے پہاڑ سمجھ رکھا ہے, جس شخص نے اس کو عقل مندی کے ساتھ خدا اور رسول کی مرضی پر فدا کر دیا کہ جتنے بھی لوگ باتیں بنائیں, کچھ بھی کریں, مذاق اڑائیں, ہنسیں. ایک صاحب سے کو حکیم الامت نے لکھا کہ آپ تسبیح ہاتھ میں لے لیں, اس کو اللہ جب غفلت ہو جاتی ہے, انہوں نے لکھا کہ ہمیں غفلت ہو جاتی ہے, ذکر کرنا یاد نہیں رہتا, کہ آپ تسبیح ہاتھ میں رکھ لیا کریں, کیونکہ تسبیح کا نام ایک مذکرہ بھی ہے کہ یہ مطلب یاد دلانے والی, مذکرہ معنی یاد دلانے والی, تو تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے تو آپ سے آپ وہ چلنی شروع ہو جاتی ہے اللہ کو یاد کرنا. کہا جی لوگ ہنسیں گے, کہا آج ان کو ہنسنے دیں, کل آپ کو رونا نہیں پڑے گا, کل آپ ان پر ہنسیں گے. اور فرمایا کہ یہ ہنسنا جو ہے یہ بسبب, سن لو غور سے میاں, کہ یہ ہنستے جو لوگ ہیں وہ اس سبب سے ہنستے ہیں کہ اب تک تم غافل تھے, اب تک تم خدا سے غافل تھے اس لیے ہنستے ہیں. اور جب تم تمہاری یہ عادت بن جائے گی, جب داڑھی کا ہنستے ہیں, جب تک داڑھی نہیں تھی تم پر ہنس رہے کہ تم اب تک غافل تھے, کہاں تھے تم ظالم, خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں تم سے اس لیے ہنس رہے ہوتے ہیں لوگ. اور جب انسان پوری داڑھی رکھ لیتا ہے اور اس پر پکا ہو جاتا ہے تو خدا کی قسم کوئی ایک آدمی تو لا کر دکھاؤ جو اس پہ ہنستا ہو, کوئی نہیں ہنستا, بلکہ دعائیں کرانے آ جاتے ہیں, ہاتھ پیر چومنے آ جاتے ہیں. ہاں اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, چہرے پہ ہے جو داڑھی کی سنت لیے ہوئے. ہاں ہمارے حضرت کا شعر ہے کہ ہاں اپنے تو کیا غیر بھی کرتا ہے احترام, خدا کی قسم کافر کے دل میں بھی خدا تعالیٰ اس کا روب اور عزت ڈال دیتے ہیں. یہ سب ہوائی باتیں ہیں, بدماش لوگوں کی کہانیاں ہیں کہ داڑھی سے ذلیل ہوتا ہے, کبھی ذلیل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی پیارا اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے؟ ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے پیارے تھے کہ نہیں؟ اللہ سب سے بڑے پیارے اور ان کا سب سے بڑا پیارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمام انبیاء کو داڑھی کا حکم دیا کہ نہیں؟ تمام انبیاء کے داڑھی تھی کہ نہیں؟ تو اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اگر داڑھی میں خدا نخواستہ نعوذ باللہ کوئی عیب ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کو حکم نہ دیتے. ہاں تو یہ سب یہ جاہلوں کی کہانیاں ہیں اور ان بدماشوں کی اڑائی ہوئی ہیں جو بدماش خود داڑھی نہیں رکھنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہماری لائن پہ چلیں, ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو, آپ کا گھر ہے, آیا جایا کرو. یہ عجیب شعر ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ جو عورتوں کا جو فتنہ ہے, اور آج کل تو یہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ موبائلوں کے اندر فیس بک پہ اور چھوٹے چھوٹے بچے عشق مجازی کا شکار ہو چکے ہیں, ہزاروں گھر تباہ ہو چکے ہیں, ہزاروں دل برباد ہو چکے ہیں. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ سنبھل کر رکھ قدم اے دل, بہار حسن فانی میں ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بہر جوانی. اس جوانی اس خونی سمندر کے اندر ہزاروں جوانیاں برباد ہو چکی ہیں, ہزاروں جوانیاں, صحت بھی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر لی اور شادی کے قابل بھی نہیں رہے, اور ایمان تو جل کے ویسے ہی خاک ہو گیا. تو یہ عورتوں کے فتنے پر ہمارے حضرت نے یہ اس طرح کا شعر فرمایا ہے. کیا شعر تھا؟ ہنس کے بولا کرو, بلایا کرو. یہ دوستیاں جو ہیں, ایک بزرگ ہمارے حضرت ہی سے بیعت ہمارے حضرت کے خلیفہ شیخ الحدیث مولانا ناصر صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر, غیر محرم سے تکلف ہی برتنا ناصر, بعد میں روگ نہ بن جائیں کہیں یہ دل لگیاں. ان سے دل لگیاں کرنے والے یہ پھر آخر پھنس جاتے ہیں ان کے دام میں, اور خدا کو بھی کھو دیتے ہیں, اللہ کو بھی کھو دیتے ہیں, اور زندگی بھی برباد ہو جاتی ہے. بہرحال بات تو پھر بہت طویل ہو جائے گی, اس وقت تو یہ بتانا مقصود تھا اصلی کہ بھائی بہت مختصر سی زندگی ہے, اور جس کو ہم نے پہاڑ سمجھا ہوا ہے, بس عقل مندی کے ساتھ, عقل مندی ہے ہی اسی میں کہ اس زندگی کو ہم خدا اور رسول پر فدا کر دیں. ہاں واللہ آپ سوچو تو صحیح کہ مرنے کے بعد, چلو ابھی دنیا میں تو ہم بہت الٹی سیدھی باتیں سوچتے ہیں, اچھا مرنے کے بعد قبر میں جانے کے بعد کون کام آئے گا بھائی؟ چلو دنیا میں تو ہم نہیں, اس پہ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے, تو یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن پاک میں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم اس کو رزق بھی دیں گے, بے گمان رزق دیں گے ایسی جگہ سے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا. ومن یتق اللہ یجعل له من امره یسرا, ایسی جگہ سے اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا فرمائیں گے, جس جو تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے, مشکلات سے نکالیں گے اور ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو گمان نہیں ہوگا. یہ اللہ کے وعدے ہیں, لیکن ہم جا رہے ہیں عاملوں کے پاس, ہم جا رہے ہیں مزاروں میں, قبروں کے اوپر ڈول باجے بجانے والوں کے پاس اور ننگے ناچ کرنے والے کے پاس. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ میزان کہتے ہیں کہ آدھا ننگا آدھا ولی, پورا ننگا پورا ولی, ننگوں کو ولی سمجھا ہوا ہے نعوذ باللہ من ذالک. یہ ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے ہیں کہ جو ننگا ناچ رہا ہے اور اپنا حال اس نے حال کا وہ اپنایا ہوا ہے, ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے کہ اگر جا کے ان کے اسپیکر میں ایک پن لگا دو تو سارا حال پتہ چل جائے گا, چپ کے وہ بھاگیں گے وہاں سے. جبکہ جو حال جس پر حال ساری ہوتا ہے اس کو تو ہوش ہی نہیں ہوتی. ہمارے حضرت کے خلیفہ ہیں, ایک جگہ ایسی ڈرامہ کو رچا رہا تھا کہ وہ دوڑ کے اوپر درخت پہ چڑھ گیا, وہ حال دکھا رہا تھا کہ وہ ایسا اس نے تھاپ ماری ہے ڈھول پہ کہ وہ اس کو حال آ گیا, وہ درختوں پہ چڑھ رہا ہے. ارے یہ ہمارا دین نہیں ہے میرے دوستو, یہ حال وال کوئی چیز نہیں ہے. حال غالب ہو جاتا ہے اللہ والوں پہ, لیکن اس کی یہ صورت نہیں ہوتی کہ وہ بے اعتدالی والے ایسے کام کرنے لگے. لہٰذا ان کو شرارت سوجی, انہوں نے اس کے تیتر میں ایک سوال پن چبو دی, پھر تو وہ تیتر پھیلاتا ہوا بھاگ گیا وہاں سے, سارا حال وال اس کا غائب ہو گیا. یہ سب ڈرامے بازی. تو ہم لوگ ان کے پاس چلے جاتے ہیں, ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں, وہ صورت دیکھتے ہی کہ ارے تمہارے اوپر تو عازب. اب وہ کہتے ہاں مجھے بھی یہی ڈاؤٹ تھا. ارے بھائی تو دکان کس چیز کی ہے؟ جب دودھ کی دکان ہے تو یہ اس کو معلوم ہوگا کہ تمہارے پاس دودھ نہیں ہے, تم دودھ لینے آئے ہو. جب آصف کا آصف کے علاج کی دکان لکھا ہوا ہے کہ یہاں ہر طرح کے آصف کا علاج کیا جاتا ہے, تو جو آدمی آئے گا وہ کیوں آئے گا وہاں پہ آصف کا علاج کرنے؟ اب اس نے کہہ دیا تمہارے اوپر تو آصف ہے, تو تم کیا کہو گے؟ ہیں عبد الصمد, کیا کہو گے؟ یہی کہو گے ہاں مجھ کو واقعی ہے, یہ مجھے پہچان گیا ہے, میں وہی ہوں. ابھی اس سے بھی مروب ہو گئے کہ بھائی وہ بڑا صاحب کشف آدمی ہے, شکل دیکھتے ہی پہچان لیا. ارے ظالم دکانی آصف کے علاج کی ہے, تو جب تم گئے وہاں تو وہ یہی کہے گا کہ تم پر آصف ہے, اور تم نے فوراً اس کو قبول کر لیا. ارے بھائی دیکھو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم تمہیں روزی بھی دیں گے, ہم تمہیں مشکلات سے بھی نکالیں گے, لیکن یہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ ہم ان چیزوں پر ہمارا ایمان نہیں ہے, اللہ رسول کی باتوں پر ایمان نہیں ہے ہمارا. تو میں ان باتوں کو سب کو موقوف رکھتا ہوں. ابھی میں یہ پوچھتا ہوں کہ قبر میں آ کے کون آئے گا؟ کوئی عامل کام آئے گا؟ کوئی آپ کا رشتہ کام آئے گا؟ کوئی ماں باپ کام آئیں گے؟ کوئی گلی کا یار دوست کام آئے گا؟ کوئی وزیر کام آئے گا؟ کوئی بادشاہ کام آئے گا؟ کسی کا تعلق کام آئے گا اللہ کے سوا؟ تو بھائی اللہ کو راضی کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں کہ قبر میں بھی وہی کام آئیں گے؟ اچھا محشر میں کون کام آئے گا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. وہ دن آنے والا ہے کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا اور بیٹا بیٹا ماں کو نہیں پہچانے گا, ماں بیٹے کو نہیں پہچانے, سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے. تو کون کام آئے گا وہاں؟ اللہ کام آئے گا. تو اللہ کو راضی کرنے میں فائدہ ہے کہ نہیں؟ اور اللہ کو راضی اپنی مرضی سے کرنا ٹھیک ہے یا خدا اور رسول کی مرضی پر چلنا ٹھیک ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں جو ہے اللہ کی رضا ہے. اور یہ طریقہ آج کون سکھائے گا؟ دودھ والے سکھائیں گے؟ یہ انجینئر سکھائیں گے جنہوں نے اپنی یونیورسٹی میں آدھی زندگی گزار دی؟ اور یا یہ کیمسٹری کے انجینئر سکھائیں گے جنہوں نے اپنی لیبورٹری کے اندر آدھی عمر گوا دی, بال سفید کر دی اپنے, وہ سکھائیں گے آپ کو دین؟ یا پھر وہ یہ ڈاکٹر سکھائیں گے جو انجیکشن لگاتے ہیں, دوائیوں کا علم رکھتے ہیں, وہ اسی کا انہوں نے آدھی عمر اس میں گوا دی, وہ سکھائیں گے آپ کو دین؟ ہاں اگر وہ کسی اللہ والے کے تربیت یافتہ ہوں, دیندار ہوں, اور وہ بزرگوں سے ان کو اجازت ہو کہ ہاں ان پہ ہمیں اعتماد ہے, ان سے آپ دین سیکھیں, کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو سنت اور شریعت کے مطابق ڈال لیا ہے اور کسی اللہ والے سے اس کی تربیت لے لی ہے اور کسی اللہ والے کا ان پر اعتماد ہے اور علماء کا ان سے حسن ظن ہے کہ ہاں وہ یہ ٹھیک آدمی ہے, اس سے آپ دین سیکھیں. ہم کہاں سے دین سیکھ رہے ہیں؟ واٹس ایپ پہ دین سیکھ رہے ہیں. ہمارا ذریعہ حصول علم کیا ہے؟ واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, اور فلاں فیس بک, ہم تو صاحب فلاں کو سنتے ہیں, وہ فلاں بڑے مشہور ہیں. ہاں مشہور تو بہت بہت لوگ ہیں, بڑے گمراہ اتنے مشہور ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ آپ کا من پسند. ارے نقاب, اسلام میں نقاب کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ جینز بھی پہنے سب پہنے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہاں لکھا ہے کہ جینز مت پہنو؟ یہ اس لیے کہ ہمارا دل خوش کر رہے ہیں بھائی, شیطانی راستے پر چل کے بھی اچھا ہم مسلمان کہلا سکتے ہیں. ہاں بس تو پھر اس سے اچھی کیا بات ہے کہ ہم حسینوں سے ملے جلے بھی, ہم کوئی پردہ بھی نہ کریں, ہم غیر شرعی تقریبات یہ کہاں لکھا ہے یہاں مت جانا وہاں مت جانا. ارے یہ تو ایسے ہی ہے, ہمارے جاننے والے ہیں قریبی عزیز ان کے تو کام یہی ہے نعرے لگانا, سڑکوں پہ نعرے لگانا. ایک جماعت ہے, کئی جماعتیں ہیں آج کل نعروں کا رواج ہے. بس جو جی میں آیا, ہمارے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تنقید کرنا, انگلی اٹھانا. اس سے زیادہ تھوڑا مشکل کام ہے واعظ کہنا, اور اس سے بھی بڑا مشکل کام اپنے عیوب پر نظر کرنا, اپنے عیبوں کی اصلاح کرنا. ایک صاحب آئے تھے ہمیں سمجھانے, کہہ رہے تھے کہ سسٹم صحیح ہونا چاہیے, سسٹم آپ لوگ سسٹم کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. ہم نے کہا آپ پہلے اپنا سسٹم تو صحیح کریں, اپنا فلش سسٹم صحیح نہیں ہے اور دوسروں کے فلش سسٹم ٹھیک کرنے چاہ رہے ہیں. اپنا فلش سسٹم ٹھیک نہیں ہے, میدا خراب ہے, شیطانی کاموں سے میدا بگڑا ہوا ہے اور منہ کا ذائقہ بگڑا ہوا ہے. اللہ اللہ کرنے میں مزہ نہیں آتا, ہاں گانے بجانے میں مزہ آتا ہے, گالیاں دینے میں مزہ آتا ہے, الٹی سیدھی شیطانی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایک ٹیڑھی چیز سے ایک دوسری ٹیڑھی چیز کو سیدھا کر سکتے ہیں. آپ اسکیل لے کر آئے ٹیڑھا, اسکیل تو سمجھتے ہو نا, فٹا ہے جس کو یار اردو میں فٹا فٹا کہتے تھے ہم لوگ, تو فٹا فٹے سے مار پڑی ہے آج. استاد جو ہے چپاٹک لگاتا تھا اور فٹے بھی توڑ دیتا تھا, ہمارا ہی فٹا ہم ہی بھی توڑ دیتا تھا. ہمارے پیسے بھی ضائع, گھر آئے تو ابا سے بھی ڈانٹ پڑی فٹا توڑا کس نے توڑا ہے, اب کیسے بتائیں کہ استاد نے مارا. تو وہ فٹا اگر ٹیڑھا ہو فٹا, اس سے سیدھی لکیر کھینچ سکتے ہیں. ہم نے کہا بھائی پہلے آپ تو سیدھے ہو, ہم تو سیدھے ہوں, تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی چلو آپ کچھ معاشرے کی بھی فکر کرو. داڑھی آپ کے ہے نہیں پوری, تخنا آپ کا ڈھکا ہوا ہے, سسٹم تو آپ کا بگڑا ہوا ہے, اس بگڑے سسٹم کے ساتھ آپ کون سے سسٹم کو صحیح کرنا چاہتے ہیں؟ یہ نعرے والے جو ہے یہ بڑے یہ گڑبڑی لوگ ہیں, نعرے لگ رہے ہیں. تو انہوں نے وہ نعرے لگانے والوں میں سے ہیں, اور ان کے بیٹی کی شادی تھی, اس بیٹی کی شادی میں جو ہے وہ ہمیں کہنے دعوت دینے آئے کہ آپ ہمارے یہاں نہ. ہم نے کہا بھائی اگر سنت اور شریعت کے مطابق کام ہوگا تو ہم ضرور آئیں گے, بلکہ ہم متلاشی رہتے ہیں ایسے خانوں کے جیسے ولیموں کے, جہاں سنت اور شریعت کے مطابق ہو, پیٹ ہمارے ساتھ بھی ہے, نفس ہمارے ساتھ بھی ہے, حلال مزہ ہم دیں گے. ہمارے حضرت نے ہمیں یہ سکھایا کہ حلال مزے جتنے چاہو لے لو, لیکن حرام ایک بھی مت کرو. اگر آپ سنت و شریعت کے مطابق ہمیں بلائیں گے اور وعدہ کریں گے کہ وہاں خلاف شریعت کوئی کام نہیں ہوگا, کوئی گناہ کا کام نہیں, ہم بالکل آئیں گے, سر کے بل آئیں گے. تو انہوں نے کہا بھائی نہیں, تھوڑے بہت تو کچھ ہوگا. ارے آپ تو اسلام کا نعرہ لگاتے ہیں, اسلام اسلام کرتے ہیں, کہا ہاں لیکن یہ تھوڑا تو کچھ ہوگا, رسومات تو ہوں گی, لینا دینا تو ہوگا, مگر یہ کہ سادگی. اب سادگی کیا ہے؟ ہاں جب بھی کان کھول لو کہ جب کوئی یہ کہے کہ ہم سادگی سے شادی کریں گے, رشتہ ہو گیا بھائی سادگی سے, ہاں ہاں سادگی سے, تو اس کی سادگی کا معیار بھی معلوم کر لیا کرو کہ بھائی آپ کی سادگی کا معیار 7 سینیاں ہیں, 21 سینیاں ہیں, 41 سینیاں ہیں, معیار تو ذرا اپنا بتا دیجیے. ہاں سینیاں چل رہی ہیں, ابھی منگنی ہوئی ہے, رشتہ بھی نہیں پکا ہوا, منگنی چل رہی ہے. ہمارے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے منگنی ٹنگنی, کہ آدمی ٹنگ جاتا ہے بالکل, نہ ادھر کا نہ ادھر کا, لنڈورا ہو جاتا ہے. تو فرماتے تھے کہ بھائی چٹ منگنی پٹ بیا کیوں نہیں کر دیتے, ادھر لڑکے کو بھی ترسا رہے ہو, ادھر لڑکی کو بھی ترسا رہے ہو, اور درمیان میں سینیاں چل رہی ہیں, اور سینیوں میں اگر کچھ کمی رہ گئی پھر تو پوچھو نہیں. ہماری برادری میں تو بڑی لے دے ہوتی تھی, ارے یہ بھی جائے, ارے 10 عورتیں کیونکہ نمائش ہوتی ہے نا, یا کہاں کیا آیا بہن وہاں سے, ہائے بہن یہ آیا ہے, یہ فلاں چیز نہیں بھیجی, ارے یہ بھی جائے, بس پھر تو آگ لگ گئی. اب یہ جتنے منہ اتنی بات ہے. تو ہمارے والد صاحب رحمتہ اللہ علیہ بہت بزرگ نیک آدمی تھے الحمد للہ, انہوں نے کسی قسم کی اس قسم کی خرافات الحمد للہ کی نہیں. تو بہرحال انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہوگا, یہ تو ہوگا. ہم نے کہا پھر بھائی ہم معذور ہیں, نہیں آ سکتے, ہمارے قریبی عزیز ہیں, خونی رشتہ لگتا ہے ان سے, لیکن ہم نے کہا ہم نہیں آئیں گے. اور یہی الحمدللہ یہ ہمارے شیخ کی برکتیں اور ان کی دعائیں اور ان کی نظر کرم اور ان کی صحبت کی برکات تھی کہ الحمدللہ ہم نے ان کو آرام سے معذرت کر لی کہ بھائی ہم نہیں آ سکتے. کتنا بھی قریبی رشتہ ہو, سب سے بڑا رشتہ ہمارا اللہ اور رسول کا ہے. آپ ہمارے کام نہیں آنے والے ہیں, آج آپ ہم کو ہم آپ کو راضی کر کے خدا کو ناراض نہیں کر سکتے, اس لیے ہم معافی چاہتے ہیں. بہت لے دے ہوئی, بہت باتیں بنائی, ہم نے کہا بھائی ٹھیک ہے, قالو سلام ٹھیک ہے, بس تو کچھ بھی نہیں بگڑتا. مخلوق ناراض ہو کچھ بھی نہیں بگڑتا. وہ ناراض ہو جائیں تو میرے مرشد فرماتے تھے کہ سارے جہان میں جہاں چلا جائے چین نہیں ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ملک کا مجرم کسی دوسرے ملک میں سیاسی پناہ لے سکتا ہے، امن مل سکتا ہے، لیکن خدا کا مجرم جہاں جائے گا بے چین، پریشان اور معذب رہے گا. ساری کائنات اللہ کی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے. اور سب سے بڑی بات کہنے کی یہ ہے کہ میرے عزیزو، بہت درد سے کہتا ہوں کہ کسی اللہ والے کو تلاش کرو اور خدا کے واسطے اس سے جلد تعلق کر لو. سوچو مت، مہلت بہت کم ہے. اگر مگر مت لگاؤ، یہ شیطانی کام ہے اگر مگر لگانا. کسی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو، دل ملتا ہو، اس سے تعلق کر لو اور اس کو اپنے حالات کی اطلاع کرو اور اس کی تجاویز کی اتباع کرو، باقاعدہ تعلق رکھو. ہمارے حضرت قطب زمان عارف اللہ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام برکاتہم نے تعلق کی مختصر اور پر اثر بہترین تشریح فرمائی ہے کہ تعلق یہ ہے کہ بے تعلقی نہ ہو. تعلق یہ ہے کہ بے تعلقی نہ ہو. معلوم ہی نہیں، آئے تھے، بیعت بھی ہو گئے، پھر پھنس گئے، غائب بھی ہو گئے، پتہ ہی نہیں ہے. یہ تعلق نہیں ہے میرے دوستو. اور میرے حضرت نے فرمایا کہ آپ بیعت بھی نہ ہو، کوئی یہاں زنجیروں سے جکڑا نہیں جاتا. یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ دو نمبر راستہ نہیں ہے. یہ نذرانے اور ہدیے لینے کا راستہ نہیں ہے، لالچیوں کا راستہ نہیں ہے. بھائی تم بیعت بھی نہیں ہو، اسلام فرض ہے، بیعت ہونا سنت ہے. بیعت ہونا سنت ہے. آپ بیعت نہیں ہونا چاہتے، نہ ہو. اور میرے مرشد نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر تمہیں پیر بناتے شرماتی ہے تو مشیر ہی بنا لو، مشورہ لے لیا کرو کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، خدا رسول کی نظر میں کیسا ہے. بس وہ آپ کو مشورہ دے دے گا، عمل کرنا آپ کا کام ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کام بنے گا اگر اللہ کی خوشنودی اور ان کی رضا چاہیے تو ان کے مقبولین میں سے کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو اور جس کو اس کے بزرگوں کی اجازت ہو، اس کے بزرگوں کا اعتماد ہو اور علماء کا اس سے حسن ظن ہو. یہ نہ ہو کہ علماء کہتے ہوں، آج تو ہم کسی سے پوچھتے بھی نہیں، چلے جا رہے ہیں، تقلید کر رہے ہیں، کسی عالم سے جا کے پوچھا نہیں کہ یہ آدمی صحیح بھی ہے کہ نہیں. کتنی بڑی جہالت ہے، اپنا ہی نقصان ہے، اپنا ہی نقصان ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں مداری تماشا دکھانے والے اس پہ یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ تماشا دکھا رہے ہیں اور ہم ان کے تماشوں کا شکار ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو، دل ملتا ہو، اس کے ساتھ تعلق کر لو اور اطلاع اور اتباع کا تعلق کرو. دیکھو کہ تھوڑے ہی دن میں انشاءاللہ تعالی آپ خود کہو گے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کو ایسا ایمان و یقین عطا فرمائے کہ ان کافروں کی وضع قطع سے خدا کی قسم جتنا نقصان ہو رہا ہے کیا بتاؤں، کہ خدا کے دشمنوں کی وضع قطع بنانا، ان کے جیسی رسومات، برتھ ڈے پارٹیاں، ویلنٹائن ڈے، کرسمس اور فلاں اور فلاں، اور اوپر سے ایک مصیبت یہ بدعات کی ٹیجے اور چالیسویں، اور یہ قبروں پہ جانا اور یہ چراغاں کرنا اور حلوے پکانا، شبرات میں پٹاخے چھوڑنا. ارے یہ کوئی دین ہے؟ کسی صحابی سے کہیں منقول ہے؟ یہ چیز کہیں بھی نہیں ہے. خدا کے لیے ہم لوگ اپنے راستے کو ٹھیک کریں اور اللہ والوں سے تعلق کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسا ایمان و یقین عطا فرمائے کہ ایک لمحہ بھی ہم اللہ کو ناراض نہ کریں اور ہر لمحہ خدا تعالیٰ پر فدا کریں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ پاک ہم سب کو اس مجلس کو قبول فرمائے. دعا کر لو بھائی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ولا تشقنا بمعصيتك. اللهم الهمنا رشدنا فأعذنا من شرور أنفسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لے. اے اللہ پورے پورے اسلام پر عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمیں اپنا ظاہر اپنا باطن پورا پورا سنت اور شریعت کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے پر اے اللہ جان جان سے فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، دل و جان سے فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، غیروں کے طریقوں سے ہماری حفاظت فرما. یہ جانور ہیں، آپ نے فرمایا ان کو کہ یہ جانور ہیں بلکہ جانور سے بھی بدتر ہیں. اے اللہ ان کو بھی ہدایت دے دے، اور اللہ ہم کو بھی ہدایت پر استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ غیروں کے طریقوں سے، آپ کے جو دشمن ہیں ان کے طریقوں سے، کافروں کے جانوروں کے طریقوں سے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما. ہر مسلمان گھر سے اللہ ان ناپاکیوں کو، کیبل کی ناپاکیاں، ٹی وی کی ناپاکیاں اور اسمارٹ فون کے جو فتنے ہیں، اے اللہ کہا تمام ہر مسلمان کے گھر کو اے اللہ اس سے پاک فرما دے. اے اللہ عقل سلیم ہم سب کو عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما، پاکیزہ خیالات عطا فرما، پاکیزہ طبیعت عطا فرما، پاکیزہ انفاس عطا فرما، پاکیزہ حیات نصیب فرما. اے اللہ شیطانی کاموں سے، گناہوں کے کاموں سے طبعی اور عقلی نفرت پیدا فرما دے. اے اللہ ہر مسلمان بہن کو شریعت کے مطابق پردے کی توفیق عطا فرما، شرعی پردے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ حیا عطا فرما، پردہ تو اصل نام حیا کا ہے. بعض خواتین ایسے پردے کو برتے اوڑھتی ہیں جس میں لیسیں لگی ہوئی ہیں یا اتنے کسے ہوئے ہیں کہ ان کے اعضاء شرم واضح ہو رہے ہیں. اللہ یہ شرم و حیا ہم سب کو عطا فرما دے، اور بے شرمی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے اللہ 100% اپنی ذات عالی پر فدا ہونے کی توفیق عطا فرما، اپنی محبت اور معرفت سے ہم سب کو سیراب فرما دے. اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما دے. اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما دے. اے اللہ جو بھائی بہن جس پریشانی میں مبتلا ہو، اے اللہ اپنے کرم سے اس کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے گھروں میں پورا پورا اسلام عطا فرما دے. اے اللہ اسلام عطا فرما دے. اے اللہ ہماری زبانوں پہ تو اسلام ہے لیکن دل میں نہیں ہے. اے اللہ ہمارے دلوں میں اسلام کی حقانیت کو، اس کی قیمت کو اتار دیں. اے میرے اللہ ہم سب کو اے اللہ دونوں جہان کی خیریں اور بھلائیاں اور نعمتیں عطا فرما دے. اے اللہ خوشیاں عطا فرما. اے اللہ ہمارے غموں کو بدل دے خوشی سے، مصیبتوں کو بدل دے عافیت سے، اور اے اللہ تنگیوں کو بدل دے فراخی سے، اور بیماریوں کو بدل دے صحت کاملہ سے. اے اللہ ہم سب کو جو مانگا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ اپنے کرم سے جو نہیں مانگا، مانگنا چاہیے تھا، اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاء اللہ تعالی لانڈی میں انصاریہ مسجد میں انشاء اللہ تعالی شریف کالونی انصاریہ مسجد، جامع مسجد انصاریہ شریف کالونی میں اسی وقت عشاء کے بعد انشاءاللہ تعالی وہاں بھی بیان ہوگا.